وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ آیت نمبر 38 پہ پہنچا. آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں حضرت آدم کا قصہ، ان کی زمین میں خلافت کا تذکرہ، ان کا مسجود ملائکہ ہونا کا تذکرہ، پھر ایک تمثیلی واقعہ کے بیان میں انسانیت اور بشریت کو سمجھانے کے لیے ان کا جنت میں قیام، وہاں پہ ان کو امر و نہی کرنا، ان چیزوں کی آپ کو اجازت ہے، ان چیزوں سے آپ کو روکا گیا، پھر ابلیس کا ان کو گمراہ کرنا، ابلیس کی کوشش کہ ان کو لغزش میں ڈال دیا، جس درخت سے پروردگار عالم نے روکا تھا، منع کیا تھا، اسی کے قریب چلے گئے، پھر یہ حکم آنا کہ آپ یہاں سے اتر جائیں زمین کی طرف، پھر حضرت آدم کا ان کلمات کا سیکھنا جس کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوئی. البتہ اس میں مفسرین کے درمیان گفتگو ہے کہ وہ کون سے کلمات تھے جن سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اس میں مشہور قول وہی ہے کہ جو دعا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جو حضرت آدم اور حوا کی یہ معروف دعا ہے. بہت سارے مفسرین، ان کی رائے یہی ہے کہ وہ کلمات یہی کلمات تھے جو پروردگار عالم نے ان کو تعلیم دیے، انہوں نے ان کے ذریعے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی. بعض اور دعائیں بھی اس ذیل میں منقول ہیں، اور بعض مفسرین نے مکتب اہل بیت میں سے بھی اور مکتب صحابہ میں سے بھی، سیوطی نے الدر المنثور میں یہ لکھا ہے کہ وہ کلمات محمد والے محمد کے نام تھے جن سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. انہوں نے پروردگار کو حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا اور جناب حسنین کا واسطہ دیا تو ان کی توبہ قبول ہوئی. اور کلمات قرآن کی نگاہ میں یہ لفظ انسانوں کے لیے بھی، الہی افراد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کے لیے کلمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو کلمات فقط الفاظ نہیں ہیں، اگر الہی ہستیوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوں تو یہ خود قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اس نے کلمہ کہا ہے. اس آیت میں دوبارہ حضرت آدم اور حوا کو زمین کی طرف اترنے کا حکم ہوا، حالانکہ ان سے پہلی آیات میں اہبتو کا لفظ آ چکا ہے کہ آپ اتر جائیں. یہاں دوبارہ فرمایا قل نہبتو منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ آپ اتر جائیے، نکل جائیے یہاں سے، زمین کی طرف چلے جائیے تمام کے تمام، تو دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا وہ یہ نہ سمجھیں کہ توبہ کے ذریعے ان کا جنت میں قیام اب پھر واپس اپنی پہلے والی حالت پہ آ چکا ہے۔ ہم سے جب خطا ہوئی تھی تو ہمیں اترنے کا حکم تھا، اب جب ہم نے توبہ کر لی ہے تو اب ہمیں یہیں پہ رہنا ہے، لہٰذا اس کو پھر ریپیٹ کیا ہے۔ دوبارہ سے کہا قُلْ نَحْبِتُ مِنْهَا جَمِيعًا، اب اور زیادہ تاکید کے ساتھ سارے کے سارے آپ اتر جائیں۔ حضرت آدم اور حوا تو دو افراد ہیں، لیکن یہاں جمع کا صیغہ اِحْبِتُ مِنْهَا جَمِيعًا، کیونکہ یہاں پہ اب ابلیس بھی ہے، ابلیس کو بھی وہاں سے نکالا گیا، اسی وجہ سے اس کو رجیم کہا جاتا ہے، وہ راندہ درگاہ الہی ہے، اس کو بھی کہا کہ آپ چلے جائیں۔ اور حضرت آدم کی جو ذریت تھی ان کو بھی حکم ہے کہ پورے کے پورے جتنے انسانیت اور بشریت ہیں یہ سب کے سب یہاں سے نکل جائیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت۔ اب دیکھیں یہاں سے شریعت کی طرف بات متوجہ ہو رہی ہے، جو ہم نے کہا تھا کہ جنت میں حضرت آدم نے جو اس درخت کے جو قریب جانے سے پروردگار کے حکم کی عدولی کی، تو ہم نے کہا تھا کہ وہ کسی شریعت کے حکم کی مخالفت نہیں تھی کیونکہ وہاں شریعت نہیں تھی، لہٰذا اب یہاں سے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس اگر ہدایت آئے، ہدایت وہی شریعت وہی دین، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی، ہادی کا بھیجنا، ہدایت کا بھیجنا، ان کا بنانا، ان کا انتخاب کرنا، یہ پروردگار عالم کے اختیار میں ہے، لہذا فرمایا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس پہ کوئی خوف نہیں ہے اور ان کو کوئی حزن نہیں ہے۔ خوف کہتے ہیں انسان کو جو فیوچر کا ڈر ہوتا ہے، آئندہ کا اور مستقبل کے بارے میں انسان جو خطروں سے، جو مصیبتوں سے جو ڈر رہا ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں جو ماضی میں اس سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں اس کے بارے میں جو انسان ڈر رہا ہوتا ہے۔ لہذا جو پروردگار عالم کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے اس کو اس کے گزشتہ کے بارے میں بھی فکر مند نہیں ہونا چاہیے اور آئندہ کے بارے میں بھی اس کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ البتہ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پھر کوئی کام انجام نہیں دینا چاہیے، یعنی اس کو امیدوار رہنا چاہیے کہ میں جب ہدایت الہی کی پیروی کر رہا ہوں تو خدا مجھے معاف کر دے گا اور اپنا خاص لطف میرے شامل حال کرے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ قرآن کریم کی بہت ہی خوبصورت اور پیاری روش ہے، اس سے پہلے والی آیت میں جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کی جزا کیا ہے، ان کا اجر کیا ہے، اس کے بعد والی آیت میں جو قرآن کی روش ہے بشارت کا اور انذار کا، ایک جگہ ڈرایا ہے تو آگے پھر ان کو بشارت دی ہے، ایک آیت میں بشارت ہے تو آگے ان کو پھر متوجہ کیا، متنبہ کیا ہے، وہاں پہ ان کے لیے بشارت تھی، خوشخبری تھی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے وہ افراد جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، آیات وہ معجزے بھی ہو سکتے ہیں، وہ قرآنی یا دوسری آسمانی جو کتابیں ہیں ان کی آیات، ان کو نہ ماننا، ان کے احکام کی پیروی نہ کرنا، یہ والے افراد جو تکذیب کرتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ جنتیوں کے لیے قرآن کریم نے اصحاب الجنہ، اور جہنمیوں کے لیے اولئک اصحاب النار، ہم فیہا خالدون، یہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں پہ خلود ہوگا، وہاں پہ ان کو ہمیشہ رہنا ہوگا۔ البتہ خالدون کے بارے میں ایک اور رائے بھی ہے کہ یہ لمبا عرصہ رہیں گے جہنمی جہنم میں، کیونکہ ایک آیت میں ان کے خالدین ہونے کا اور خلود کا جہاں پہ تذکرہ ہے وہاں پہ فرمایا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، یعنی یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے مگر یہ کہ خدا چاہے، یعنی ممکن ہے خدا ارادہ کرے تو کسی جہنمی کو، کسی گروہ کو پروردگار وہاں سے نکال لے، لہذا خالدون بہت لمبا عرصہ یا اس میں ہمیشہ کے لیے رہنا اس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور تقریباً 100 آیات سورہ بقرہ کی اس سے بعد کی آیات، اس میں بنی اسرائیل ان کے جو خدا نے ان پہ فضل و انعام کیا، جو ان کو نعمتیں کیں، جو انہوں نے کفران نعمت کیا، یہ سارا ان کا تذکرہ یہاں پہ موجود ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں دی، میرے ان احسانات کو یاد کرو جن سے میں نے تمہیں نوازا۔ حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ اسرا کہتے ہیں عبد کو عبرانی زبان میں، ایل کہتے ہیں خدا کو، اسرائیل یعنی عبد خدا۔ البتہ بعض نے اس کو بطل اللہ یعنی شیر خدا کے نام سے بھی یاد کیا اس کا معنی، لیکن معمولاً جو اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ عبد اللہ۔ تو یہ بھی ایک بنی اسرائیل کو ایک اچھے نام سے، ایسے لقب سے پکارنا جو ان کے لیے دل نواز ہو، جو ان کو اچھا لگے، تو یہ بھی پروردگار عالم کا ایک خاص لطف ہے۔ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو جس سے میں نے تمہیں نوازا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے وعدے اور عہد کو پورا کروں گا۔ دیکھیں عہد، پروردگار عالم کا عہد جو بعض دوسری آیات میں بھی بیان ہوا، وہ ایک عہد ہو سکتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا، جس کو سورہ یاسین میں بھی بیان فرمایا، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ ایک بنی آدم سے، یہ بنی آدم میں بنی اسرائیل بھی آ جاتے ہیں، تمام انسان، ان سے ایک یہ عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ان کے خاص عہد بھی مراد ہو سکتی ہے، جس کا سورہ بقرہ میں آگے چل کے آیت نمبر 80 کے بعد اس کا تذکرہ آئے گا کہ خاص عہد بھی جو پروردگار عالم نے ان سے توحید کا، ماں باپ کی خدمت کا، اس طرح کے جو عہد لیے، وہ بھی شاید انہی عہدوں کی وجہ سے، اسی عہد و پیمان کی وجہ سے جو اہل کتاب میں، یہود و نصارہ میں جو ان کی تورات اور انجیل، یہ کتابیں، ان کو عہدین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ان کے ہاں عہدین بھی مشہور ہے، شاید اسی وجہ سے ان سے کیے ہوئے عہدوں کو پروردگار نے عہد سے یاد کیا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، پروردگار بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا۔ وہ کون سا پروردگار نے وعدہ کیا ہے؟ اگر تم میرے وعدے کو پورا کرتے ہو، اگر تم خدا پرست ہوتے ہو، اگر تم دین کا اتباع کرتے ہو، اگر تم رسول اللہ کا اتباع کرتے ہو، تو پھر جو میرا عہد ہے میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا، میں جتنی نعمتیں ہیں اپنی ان سے تمہیں نوازوں گا۔ پروردگار اپنے عہد پہ عمل کرتا ہے، اور بعض دوسری آیات میں کہ پروردگار اپنے وعدے کے خلاف عمل نہیں کرتا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ پروردگار کی رہبت، یہ فرحبون رہبت سے اس کے مقابلے میں رغبت کا ہے، احتیاط کرتے ہوئے بڑے محتاطانہ انداز میں پروردگار سے ڈرتے رہنا، خوف خدا کھانا، بڑے احتیاط کے ساتھ اس کی راہ پہ چلنا، اس کو رہبت کہا جاتا ہے۔ مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لاؤ اس پر جس کو میں نے نازل کیا۔ وہ کیا چیز ہے جو پروردگار نے نازل کیا؟ جس کو مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن کریم، کیونکہ قرآن کریم کا مختلف آیات میں اس کو مصدق کہا گیا ہے۔ یہ قرآن پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کی بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ کیسے تصدیق کر رہا ہے؟ ان کتابوں میں قرآن کریم کا تذکرہ ہے، ان کتابوں میں اللہ کے رسول کا تذکرہ ہے، ان کتابوں میں رسول اللہ کی آل کا تذکرہ ہے، ان کتابوں میں بعض مقامات پہ رسول اللہ کے اصحاب اخیار کا تذکرہ ہے۔ لہٰذا یہ قرآن نے آ کر تصدیق کی ہے، لہٰذا مختلف مقامات پہ قرآن کریم نے کہا یہ وہی بات ہے جس کو ہم نے تورات میں بیان کیا، یہ وہی بات ہے جو زبور میں ہے، یہ وہی بات ہے جو صوف ابراہیم میں ہے۔ لہٰذا قرآن کریم مصدق ہے ان کے لیے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اے اہل کتاب، اے یہود، تم اس کے پہلے کا کفر اختیار کرنے والے نہ بنو۔ دیکھو اگر مشرکین انکار کرتے ہیں قرآن کا، اگر جو کافر ہیں وہ انکار کرتے ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن تم آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے ہو، اگر تم اس کا کفر اختیار کرو تو یہ تم پہلے کافر۔ دیکھیں، نیکی میں پہلا ہونا چاہیے انسان کو، برائی میں انسان کو پہلا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو نہ بیچو ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے، کیونکہ تم اللہ کی آیات کو بیچ رہے ہو، تم تھوڑی سی قیمت کے بدلے، پیسوں کے بدلے، کسی دعوت کے بدلے، اپنی دنیا چلانے کے لیے تم کہتے ہو کہ یہ رسول اللہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے، ہماری آسمانی کتابوں میں پہلی والوں میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، جو بعض مقامات میں آگے چل کے اس کی پوری تفصیل بھی آئے گی۔ دیکھیں یہاں پہ ایک اور نقطہ بہت اہم ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اللہ کی آیات کو بھاری قیمت پہ بیچ سکتا ہے۔ ثَمَنًا قَلِيلًا، جو کہا تھوڑی قیمت، اللہ کی آیات کو بیچنے کے عوض جتنی قیمت انسان لے لے وہ ثمن قلیل ہے، وہ تھوڑی قیمت ہے۔ انسان اللہ کی آیات اور دین کو بیچنے کے عوض اگر لاکھوں اور کروڑوں روپے لے لیتا ہے تو وہ ثمن قلیل ہے قرآن کی نگاہ میں۔ وَيَفَتَّقُونَ، اور میری نافرمانی سے بچتے رہو، مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یہاں پہ دیکھیں ان آیات کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے، کہ ہمیں دین کی قدر شناسی کرنی چاہیے، اگر خدا ہمیں کوئی فضیلت دیتا ہے تو ہمیں اسے سنبھالنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری اقوام، بہت سارے ایسے افراد ہیں جو فضائل ملنے کے بعد، جو پروردگار کے احسانات ملنے کے بعد کفران نعمت کرتے ہیں اور پروردگار ان سے ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں کسی قیمت پہ بھی، چاہے ہماری جان چلی جائے، چاہے ہمارا مال چلا جائے، اور ہمیں جتنی بھی قیمت ملے، ہمیں اللہ کی آیات کو نہیں بیچنا چاہیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔